الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھ لیجیے سب حضرات. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. لیکن کہیں محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں سورہ فتح اور سورہ صف میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کے دو مقاصد کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ، ایک جگہ فرمایا وکفا باللہ شہیدا، اور دوسری جگہ فرمایا ولو کرہ المشرکون. اس آیت کے معنی پر ذرا غور کیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنا رسول بھیجا، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا، بالہدا، ہدایت پر مبنی عقیدہ دے کر، ہدایت پر مبنی عقیدہ اور نظریہ دے کر بھیجا. ودین الحق، اور حق و صداقت پر مبنی طرز زندگی دے کر بھیجا ہے. گویا اللہ تعالی نے ان دو آیات میں یہ بات سمجھائی کہ ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نظریہ بھی دیا ہے، اور اس نظریے کے مطابق عملی زندگی پر مبنی ہدایات اور تعلیمات بھی دی ہیں. اسلام صرف نظریے کا نام نہیں یا تھیوری کا نام نہیں، بلکہ اس کے ساتھ پریکٹیکل بھی ہے. تھیوری اور پریکٹیکل دونوں چیزوں پر مشتمل ہدایات اور تعلیمات انبیاء علیہ الصلات والتسلیمات اور خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالی کی طرف سے انسانوں تک پہنچی ہے. یہ بات میں پھر اس لیے دہرا رہا ہوں کہ اس پر آپ دھیان دیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف عقیدہ فکر اور نظریہ ہی لے کر نہیں آئے بلکہ ایک طرز حیات، ایک لائف سٹائل، زندگی گزارنے کا اسلوب اور انداز، اور 24 گھنٹے کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی ہدایات لے کر تشریف لائے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا ہے کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ جملہ 2 مرتبہ آیا ہے کہ آپ انسانوں کے اندر ان کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے انداز اختیار کرنے کی بجائے ہماری تعلیمات پر مبنی زندگی گزارنے کے انداز کو غالب کریں گے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ آپ اس طرز حیات کو تمام زندگی گزارنے کے طریقوں پر غالب کریں. انسانوں نے زندگی گزارنے کے مختلف طریقے ایجاد کر رکھے ہیں، انہیں اختیار کر رکھا ہے، اور ایجاد کرتے رہیں گے اور اختیار کرتے رہیں گے. لیکن آپ کے منصب نبوت کا یہ تقاضا ہے کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، آپ اللہ کے دیے ہوئے طرز حیات کو، زندگی گزارنے کے طریقے کو ان تمام طریقوں پر غالب کریں گے کہ جو انسانوں نے اپنے طور پر خود ایجاد کر لی ہے. حتیٰ کہ اس کے لیے اگر میدان کارزار میں بھی اترنا پڑے تو آپ یہ کام کریں گے. چنانچہ فرمایا قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، آپ ان سے قتال کیجئے یہاں تک کہ وہ فتنہ ختم ہو جائے کہ جس کے ذریعے سے لوگوں نے انسانوں کو انسانوں کی ہدایات اور منشا کے مطابق زندگی گزارنے کی آزمائش میں ڈال رکھا ہے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور 24 گھنٹے کی تمام تر زندگی مکمل طور پر اللہ تعالی کی تعلیمات کے مطابق گزرے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، طرز حیات پوری زندگی میں، تمام تر شعبہ جات زندگی میں، معاشرت میں، معاش میں، اقتصادیات میں، سیاسیات میں، داخلی اور خارجی امور میں، زندگی کے تمام پہلوؤں میں، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اللہ کا دیا ہوا طرز حیات نافذ ہو جائے اور غالب ہو جائے. یہ 2 مقاصد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاص طور پر بیان فرمائے ہیں. اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 کام کیے، اس پر بھی ذرا توجہ دیجئے. ایک تو یہ کہ اس طرز زندگی پر مشتمل ہدایات ربانی کو اللہ تعالی سے حاصل کیا، وحی کے ذریعے اللہ تعالی سے ہدایات اور طرز زندگی کے بارے میں تعلیمات کا علم حاصل کیا. چنانچہ قرآن کریم میں ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى من رسول فانه یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معلم خود اللہ تعالی ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان وعلمک ما لم تکن تعلم. ہم نے آپ کو تعلیم دی ان تمام چیزوں کی جو آپ کے علم میں پہلے نہیں تھی. گویا اللہ تعالی خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معلم اور استاذ ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت و رسالت کے شایان شان اور اس منصب کے لائق جتنا علم ضروری تھا وہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا. اور صرف عطا ہی نہیں کیا بلکہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے دستے بطور پہرے دار آگے پیچھے اس طرح سے مقرر کر دیے کہ کسی بھی جانب سے شیطان اور اس کی اولاد اس وحی کے علم میں دخل نہ دے سکے. اور وحی کا علم مکمل طور پر محفوظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منتقل ہو. بلکہ اس سے اگلی بات جو سورہ نجم میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمائی کہ رسول کا اپنا نفس بھی غلط نہ سمجھے. ما ضل صاحبکم وما غوا. نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلط سمجھنے کی بنا پر راہ حق سے بہکے ہیں اور نہ اپنے ارادہ و اختیار سے جان بوجھ کر ناحق راہ پر چلے ہیں. ما ضل صاحبکم وما غوا. نہ غلط سمجھنے کی بنا پر راہ حق سے بہکے ہیں اور نہ اپنے ارادہ و اختیار سے جان بوجھ کر غلط راہ پر اور ناحق راہ پر چلے ہیں. بلکہ اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی ہے. وما ينطق عن الهوى. ایک حرف بھی اپنے ذہن مبارک سے ایسا نہیں نکالتے جو خواہش نفس پر مبنی ہو. ان ہو الا وحی یوحا. آپ جو کچھ دین کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ تعالی کی بھیجی ہوئی وحی اور اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے. یہی مطلب ہے اس بات کا کہ پیغمبروں کو اپنے علوم اور اخبار میں عصمت حاصل ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انبیاء معصوم ہیں تو انبیاء معصوم ہے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انبیاء کی معلومات میں شک و شبہ کی قطعاً گنجائش نہیں ہوتی جبکہ دوسروں کی معلومات میں کئی احتمالات ہو سکتے ہیں. انبیاء کا علم وحی پر مبنی ہے اور وحی سب سے زیادہ اتھینٹک اور معتبر سورس آف نالج ہے. انبیاء علیہم الصلات والتسلیمات اس علم کی بنیاد پر رب کا تعارف کراتے رہے. چنانچہ قرآن کریم میں ہے ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ. کسی انسان کو محترم ترین ہستی انسانوں میں سے جسے اللہ نے کتاب اور حکمت کا علم عطا فرمایا اور منصب نبوت پر فائز فرمایا ثم یقول للناس اور پھر وہ انسانوں سے یہ کہے کہ کونوا عبادا لی من دون اللہ. اللہ کو چھوڑ کر تم میری عبادت شروع کر دو. یہ ممکن نہیں رہا ہے, کبھی بھی نہیں ہوا کہ کسی سچے نبی اور رسول نے انسانوں کو اللہ تعالی سے تعلق توڑ کر اپنی ربوبیت کو تسلیم کرنے کی دعوت دی. ولیکن کونوا ربانیین. رسول تو ہمیشہ یہ دعوت دیتے رہے کہ تم ربانی بنو، رب والے بنو، بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، اس وجہ سے کہ جو تم کتاب سکھاتے ہو اور پڑھتے ہو اس کا یہ تقاضا ہے کہ رب کو پہچانو، اپنے رب کو پہچانو۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ مَن تَتَّخِذُ الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور انبیاء نے کبھی یہ دعوت نہیں دی کہ انبیاء کو اور فرشتوں کو رب مان لیا جائے۔ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں کفر کی دعوت دیں، وہ تو ہمیشہ حق اور سچ کی دعوت دیتے رہے۔ انبیاء علیہ السلام کا دوسرا کام، اب ذرا اس بات کو سمجھیے، ان ربانی ہدایات اور علم وحی کی روشنی کو اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچانا، انہیں آگاہ کرنا، سکھلانا، اور بندوں کو ان ہدایات پر چلانے کی کوشش اور محنت کرنا ہے۔ ایک کام یہ ہے کہ اللہ سے وحی کی رہنمائی حاصل کرنا، اور دوسرا کام یہ ہے کہ اس رہنمائی کو انسانوں تک منتقل کرنا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فریضہ تبلیغ دین ادا کیجئے۔ چلو جی یہ دروازے کھلوائیں۔ وَإِن لَمْ تُفْعَلْ، اور اس فرض کی اہمیت کا احساس اس سے کیجئے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ نے یہ کام نہ کیا تو فما بلغت رسالتہ، آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اور اس میدان میں لوگوں کی مخالفت سے شدید نقصان کو خیال میں نہ لائیے، واللہ یعصمک من الناس، اس لیے کہ لوگوں سے بچاؤ کے لیے ہم نے خود آپ کے بچاؤ کا نظام ہم نے خود اپنے کنٹرول میں رکھا ہے۔ اور تبلیغ دین کی محنت کے اثرات اگر بظاہر نہ بھی دکھائی دے رہے ہوں تو مایوس نہ ہو جائیے، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اس لیے کہ ہدایت ہم نے اپنے قبضے قدرت میں رکھی ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت اسے ہی ملے گی جس کے لیے ہمارے ہاں سے فیصلہ ہوگا۔ لست علیہم بمسیطر، ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمے پہنچا دینا ہے۔ لعلک باخع نفسک الا یکون مؤمنین، کہیں اپنے آپ کو کھلا نہ دیں اس صدمے میں کہ یہ مومن کیوں نہیں ہوتے۔ آپ کی ذمہ داری یہ نہیں، بلکہ آپ کے ذمے یہ ہے کہ فلذلک فدع واستقم کما امرت۔ ذرا توجہ دیجئے اس بات پر، سورہ شورہ کی آیت نمبر 15 میں ہے، فلذلک فدع واستقم کما امرت، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غیر متزلزل عزم و یقین کے ساتھ اسی دین اور طرز زندگی کی طرف دعوت دیتے رہیے، لوگوں کو بلاتے رہیے، جس کی دعوت آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور ان کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام دیتے چلے آئے۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے ویسے ہی اس پر قائم رہیے، اپنے پروردگار کے حکم سے ذرا ادھر ادھر نہ ہوں، قولاً فعلاً عملاً حالاً ہر طرح اسی راہ پر چلتے رہیے جس پر اب تک آپ رہے ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور مخالفین یا اس نظریے کو جھٹلانے والے یا اس نظریے کو باطل کہنے والے مادیت پرست، مخالفین یا جھٹلانے والوں کی خواہشات کی ذرا پرواہ نہ کیجیے۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، اور یہ اعلان کر دیجئے کہ میں اللہ کی اتاری ہوئی ہر کتاب پر ایمان رکھتا ہوں۔ میرا کام پہلی صداقتوں کو جھٹلانا نہیں بلکہ سب کو تسلیم کرنا ہے۔ یہ ذمہ داری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سورہ شورہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اب غور کیجئے ذرا، پہلی وحی کے بعد کچھ عرصہ وحی کا سلسلہ منقطع رہا، اس کے بعد نئے سرے سے جب حضور کو کام کے آغاز کا حکم دیا گیا تو سورہ مدثر کی ابتدائی آیات میں چھ چیزوں کا حکم دیا، یا ایھا المدثر قم، اے حبیب اب آپ کھڑے ہو جائیں، فانذر لوگوں کو خبردار کریں ڈرائیں، ان کو نفع نقصان کی بات ان کے سامنے کھول کر رکھ دیں، وربک فکبر اور رب کی بڑائی کا انہیں اقرار کرائیں اور ان کو تسلیم کرائیں، وثیابک فطہر اور اپنی ظاہری اور باطنی طہارت کا خیال رکھیں، والرجز فہجر اور ہر طرح کی آلائش اور گندگی سے اپنے آپ کو بالکل الگ کر لیں، ولا تمنن تستکثر اور کسی پر احسان اس نیت سے نہ کریں کہ وہ تمہیں بڑھا کر دے گا. پھر حکم ہوا وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے. پھر حکم ہوا وذکر فانما انت مذکر، ان تمام ایمان والوں کو یاد اور انسانوں کو یاد دہانی کراتے رہیے. اب ذرا غور کیجئے، پہلا کام وحی کے ذریعے سے ہدایات ربانی حاصل کرنا، یہ سلسلے نبوت کے ختم ہونے سے ختم ہو گیا ہے. ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد اب اللہ تعالیٰ کسی فرد کو یہ منصب عطا نہیں فرمائے گا کہ وہ وحی کے ذریعے سے اللہ سے احکام شرعیہ حاصل کرے اور اس پر احکام شرعی نازل ہوں اور نبی مان کر اس کی اطاعت ضروری ہو. یہ ختم نبوت کا معنی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب وحی کسی پر نہیں آئے گی. اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ پر وحی انگریزی میں، اردو میں، ہندی میں اور عربی میں، مختلف زبانوں میں مجھ پر وحی اترتی ہے اور میری طرف وحی لانے والا ٹیچی ٹیچی ہے، تو ہم تسلیم کریں گے کہ یہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. سلسلہ نبوت کا دوسرا کام اللہ تعالی کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت اور شریعت کو اس کے بندوں تک پہنچانا ہے، معروف کی راہ پر انہیں ڈالنا اور منکر کی راہ سے انہیں روکنا. یہ کام باقی ہے اور جاری ہے اور قیامت تک میرے بزرگوں اور دوستوں جاری رہے. اس لیے کہ اسلام آفاقی دین ہے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اے حبیب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے انسانوں کی طرف نبی بنا کے بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مسلمانوں کے نبی اور رسول ہیں، ویسے ہی یہود و نصارہ اور دنیا کے ہر انسان کے لیے نبی اور رسول. چنانچہ خاص طور پر اہل کتاب کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا اہل الکتاب، اے یہودیو اور عیسائیو، قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، انبیاء کے سلسلے کے منقطع ہونے کے بعد اب ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے. ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہماری طرف کوئی بشیر اور نذیر نہیں آیا، ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا نہیں آیا. فقط جاءکم بشیر و نذیر، اب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ کی طرف سے بشیر اور نذیر آ چکے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت فرما ہونے کے بعد آپ کی نیابت میں امت محمدیہ کا خاص شرف یہ ہے کہ وہ قیامت تک آپ کے اس مقدس مشن کو جاری رکھنے کی ذمہ دار ہے. سلسلہ نبوت تو ختم ہو گیا ہے لیکن کار نبوت جاری ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اس امت کی ذمہ داری ہے اور یہ کام امت کے ذریعے سے ہمیشہ جاری رہے گا. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی دعوت دے. يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، امر بالمعروف کرے نہی عن المنکر کرے. اولئک هم المفلحون، یہی فلاح پانے والے. مکی دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا نے دعوت دین کا کام جاری رکھا، اور مدنی دور میں مخالف قوتوں سے نمٹنے کے لیے جہاد اور قتال بھی کیا، اور نئے آنے والوں کو دین سکھانے کا کام بھی جاری رکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے دوسرے عالم میں تشریف لے گئے تو آپ کی جاری کردہ محنت کو اس کے تمام شعبوں میں اس کے تقاضوں کے مطابق جاری رکھنا اس امت کا فرض بن گیا ہے۔ اور کیا خوبصورت بات کہی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کو جو خلافت ملی ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک خلافت ظاہرہ ہے اور ایک خلافت باطنہ ہے۔ خلافت ظاہرہ سے مراد یہ ہے کار نبوت میں سے جہاد، قتال اور عدل کے قیام کے ذریعے سے نصرت دین، یہ حکومتی شعبوں کا کام ہے۔ اور خلافت باطنہ کیا ہے؟ دعوت و تبلیغ اور تعلیم و تربیت اور اصلاح و ارشاد کی محنت اخلاص سے کرنا، یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اب دین کو پھیلانے اور دین کو پہنچانے کے مختلف شعبوں یعنی دعوت و تبلیغ، تعلیم و تزکیہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس میں اپنی جان اور اپنا مال کھپانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں بار بار یہ احساس دلایا ہے اور یہ ہدایت بار بار دی ہے، دین کے فروغ کے لیے، اللہ کے بندوں کی اصلاح اور ہدایت کے لیے ہر محنت اور کوشش اور خدمت اور قربانی یہ جہاد میں شامل ہے۔ خواہ وہ دعوت و تبلیغ کی شکل میں ہو، خواہ وہ تعلیم و تربیت کی شکل میں ہو، اور خواہ دار الحرب کے کفار سے جنگ اور قتال کی شکل میں ہو۔ ہاں البتہ مسلم معاشرے میں بعض خاص شعبوں میں دعوت دین کا خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور اس حکم سے نافرمانی میں بہت بڑا نقصان ہے امت کا۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج بدقسمتی سے امت اپنے اس فرض سے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہی ہے، اور ہمارے معاشرے میں یہ خرابی عام ہو رہی ہے کہ برے کو اور برائی کو برائی کو برائی نہ کہنا، یا برے کو برا نہ کہنا، یہ ایک ایس، اور اگر کوئی غلط کو غلط کہہ رہا ہے تو بجائے اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے اس کو ڈسکرج کرنا، یہ ہمارے معاشرے میں عام ہو رہا ہے، اور یہ انتہائی خطرناک مزاج ہے۔ چنانچہ ذرا غور کیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس پر ہمارے لیے بہت رہنما ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اول ما دخل النقص علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل اللہ کی مقرب ترین قوم ہے، قوم تھی، ایک لاکھ کے قریب انبیاء ان میں گزرے ہیں، ایک لاکھ نبیوں کی اولاد، جس کو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی، بہت مقرب۔ اور آج بھی یہ زہم یہودیوں میں پایا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نحن ابناء اللہ واحباؤہ، وہ پراؤڈ اور فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کی اولاد ہیں اور اللہ کے محبوب اور پسندیدہ ہیں، اسی لیے وہ دنیا کے تمام انسانوں کو اپنے سے نیچے سمجھتے ہیں۔ اول ما دخل النقص علی بنی اسرائیل، سب سے پہلا نقص اور کمی جو بنی اسرائیل میں جس کا آغاز ہوا وہ یہ ہے کہ انہ کان الرجل یلق الرجل فیقول یا ھذا اتق اللہ ودع ما تصنع فیہ، کہ دوست اپنے دوست سے ملتا تھا، ساتھی اپنے ساتھی سے ملتا تھا، بازار میں ایک ساتھ دکانوں والے ایک دوسرے سے ملا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھ بھائی اللہ سے ڈر اور جو کچھ تو کر رہا ہے اسے چھوڑ دے، اتق اللہ ودع ما تصنع به، اللہ سے ڈر اور جو کچھ تو کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے، یہ جو تیرے کرتوت ہیں یہ غلط کرتوت ہیں، تو نے غلط راہ اختیار کی ہے، چھوڑ دے اسے۔ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكَ، اس لیے کہ یہ تیرے لیے حلال نہیں ہے، تیرے لیے جائز نہیں ہے، تیرے لیے درست نہیں ہے۔ ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ، اور یہ بات کہنے کے بعد اگلے دن جب ان کی آپس میں ملاقات ہوتی، وَهُوَ عَلَى حَالِهِ، اور یہ شخص جو ہے وہ اپنے پرانے رویے پر ہی چل رہا ہے، فَلَا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ، باوجود اس کے کہ اس نے اپنے آپ کو صحیح نہیں کیا، یہ اسی کے ساتھ کھا رہا ہے، اسی کے ساتھ پی رہا ہے، اسی کی مجلس میں بیٹھ رہا ہے۔ فما فعلوا ذلك، یہ کام جب انہوں نے شروع کیا، ضرب اللہ قلوب بعضهم ببعض، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا، ثم لعن اللہ علیہم، پھر اللہ نے ان سب پر لعنت فرمائی۔ اور یہ الفاظ قرآن کریم میں ہیں، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم، ہم نے داود اور عیسیٰ ابن مریم کی زبانی بنی اسرائیل پر لعنت کی، ان کا جرم کیا تھا؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ ایک دوسرے کو برائی سے روکتے نہیں تھے۔ لبئس ما قدمت لہم انفسہم ان سخط اللہ علیہم، اس عمل کی وجہ سے انہوں نے اللہ کو ناراض کر لیا، ان سخط اللہ علیہم، اللہ کو انہوں نے ناراض کر لیا۔ وفی العذاب ہم خالدون، اور وہ مسلسل اللہ کی کڑی سزا کا شکار ہونے لگے۔ اب اسی بات کو اللہ کے حبیب نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے، حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدہی، مجھے اس ذات کی قسم کے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لتأمرن بالمعروف، اچھے کام کا کہتے رہا کرو، ولتنہون عن المنکر، اور برائی سے اپنے دائرہ اختیار میں برائی سے لوگوں کو روکتے رہو، او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا من عندہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کام تم چھوڑ دو گے تو پھر ضرور اللہ ایسا کریں گے کہ اپنی طرف سے سزا مسلط کریں گے۔ ثم لتدعنہ فلا یستجاب لکم، پھر اللہ سے دعائیں مانگو گے تو وہ تمہاری دعائیں قبول نہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، گھر تشریف لائے اور چہرے پر آپ کے ایک خاص اثر تھا، بات کیے بغیر مسجد میں چلے گئے، اور مسجد میں جا کر حضور نے فرمایا ممبر کے قریب آ جاؤ، لوگ ممبر کے قریب ہوئے تو ممبر پر کھڑے ہو کر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور فرمایا یا ایہا الناس، اے لوگو، ان اللہ یقول لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دے رہا ہے، مرو بالمعروف، نیکی اور بھلائی کا حکم دیتے رہو، کہتے رہو، ایک دوسرے کو کہتے رہو، اپنے دائرہ اختیار میں جہاں جہاں تمہارا دائرہ اختیار ہے وہاں نیکی کا کہتے رہو، وانہو عن المنکر، اور منکر کو منکر کہتے رہو، یہ بات غلط ہے، کل بھی غلط، آج بھی غلط، حالات کے جبر کے نتیجے میں خیر کو شر اور شر کو خیر کہنا یہ اس امت کی روایت نہیں ہے۔ امت کے زعماء پر کوڑے برس رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سنو، میں کوڑے کھانے والا احمد ابن حنبل ہوں، میں یہی کہتا ہوں کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ امت کی روایت ہے ہی نہیں کہ حالات کے جبر کے نتیجے میں وہ شر اور خیر کو یوں آپس میں گڑبڑ کر لے۔ وَأَنْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، قبل ان تدعو فلا اجیب لکم، اور برائی کو برائی کہتے رہو اور لوگوں کو برائی سے روکتے رہو اپنے دائرہ اختیار میں اس سے پہلے کہ تم دعا کرو اور تمہاری دعائیں قبول نہ ہو۔ وتسالونی فلا اعطیکم، اور اللہ تمہیں فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا نہ کروں۔ وتستنصرونی فلا انصرکم، اور تم مجھ سے مدد طلب کرو میں تمہاری مدد نہ کروں۔ فما زاد علیہن حتی نزل، اتنی بات کہہ کر حضور منبر سے نیچے آ گئے۔ تو فرمایا، ایک اور حدیث میں ہے، کلا واللہ، اللہ کی قسم، واللہ لتامرن بالمعروف، بھلائی کا کہتے رہو، ولتنہون عن المنکر، برائی سے اپنے دائرہ اختیار میں روکتے رہو، ولتاخذن علی ید الظالم، اور ظالم کا ہاتھ جہاں تم پکڑ سکتے ہو اسے ظلم سے روکو، ولا تأترنه على الحق اترا، اور حق کی طرف لوگوں کو کھینچ کر لاتے رہو، اگر یہ کام تم چھوڑ دو گے تو اللہ تعالی کی لعنت کے حقدار بنو۔ یہ کیسا معاشرہ ہم جنم دے رہے ہیں اور کیسا مزاج ڈیولپ کر رہے ہیں؟ کہیے نہ، یہ بہت، یہ بس ٹھیک ہے، آپ کرتے رہیے بس۔ کہنا اس امت کی ذمہ داری ہے، دائرہ اختیار یقیناً بہرحال پیش نظر رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اذا عظمت امتی الدنیا، جب میری امت دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے گی اور دنیا کے حصول میں ہی اپنی رات دن کی محنت کھپانا شروع کر دے گی، نزعت منہا ہیبت الاسلام، تو اسلام کی جو ہیبت اور روب ہے وہ میری امت سے نکل جائے گا۔ آج ہم یقیناً ہلکے ہیں اور ہمارا روب ختم ہو گیا ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنے اس کام کو چھوڑا ہے۔ وَإِذَا تَرَكَتِ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میری امت چھوڑ دے گی، حرمت برکت الوحی، تو وحی کی برکت سے میری امت محروم ہو جائے گی۔ وَإِذَا تَسَابَتْ أُمَّتِي، جب میری امت گالیاں دینی شروع کر دے گی، پہلوں کو گالیاں، پچھلوں کو گالیاں، آپس میں گالیاں، گالیوں کے تبادلے، گالیوں کے میسجز کے تبادلے، سقطت من عین اللہ، تو اللہ کی نگاہ سے گر جائے گی۔ اور صاحبان اختیار کو تو اس سے بڑی بات کہی گئی ہے میرے بزرگوں اور دوستو، فرمایا، ما من رجل یکون فی قوم یعمل فیہم بالمعاصی، جب کسی قوم میں، کسی برادری میں، کسی گھرانے میں کوئی شخص گناہ کر رہا ہے، یقدرون علی ان یغیروا علی، اور وہ قدرت رکھتے ہیں، کنٹرول رکھتے ہیں کہ وہ اس کو بدلیں، اس کو، اس غلط کو غلط کہیں، سچ کو سچ کہیں، صحیح کو صحیح کہیں، اور وہ اس کو اس راہ سے ہٹائیں، فلا یغیرون، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں ہٹاتے، الا اصابہم اللہ بعقاب قبل ان یموتوا، تو مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان پر اپنی سزا مسلط کر کے رہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزال لا الہ الا اللہ تنفع من قالها، لا الہ الا اللہ کا فائدہ کہنے والے کو ہمیشہ ملتا رہے گا، وترد عنهم العذاب والنقمہ، اور اس سے لا الہ الا اللہ عذاب کو دور کرتا رہے گا اور اللہ کی پکڑ سے اس کو بچاتا رہے گا، ما لم يستخفوا بحقها، جب تک کہ اس لا الہ کے حق سے وہ لاپرواہی اختیار نہیں کریں گے، لا الہ کے حق سے وہ لاپرواہی اختیار نہیں کریں گے۔ قالوا یا رسول اللہ، مل استخفاف بحقها، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ لا الہ الا اللہ کے حق کا استخفاف اور لاپرواہی کیا ہے؟ قال یظہر العمل بمعاصی اللہ یظہر العمل بمعاصی اللہ فلا ينكر ولا يغير. اللہ کی نافرمانیوں کے کرتوت ظاہر ہونے شروع ہو جائیں اور یہ ان کو غلط نہ کہیں، ان کو بدلنے کی کوشش نہ کریں. غلط کو غلط کہو، درست کو درست کہو. یہ حق ہے ہمارے اور ہمارے دین کی تعلیم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، خطب رسول اللہ ذات یوم، خطبہ دیا، اثنا علی طوائف من المسلمین خیرن، مسلمانوں کے کچھ طبقوں کی آپ نے تعریف کی. ثم قال، پھر حضور نے فرمایا، ما بال اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لا یفقہون جیرانہم، یہ اپنے پڑوسیوں میں دین کی سمجھ اور ان کا شعور پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اپنے ہم جولیوں میں، اپنے ہم مجلسوں میں، اپنے ساتھیوں میں، اپنے ساتھ کاروبار کرنے والوں میں، اپنے ساتھ مل بیٹھنے والوں میں دین کی بات نہیں کرتے. ولا یعلمونہم، نہ انہیں سکھاتے ہیں، ولا یعظونہم، نہ انہیں نصیحت کرتے ہیں، ولا یأمرونہم، نہ انہیں امر بالمعروف کرتے ہیں، ولا ینہونہم، اور نہ انہیں برائی سے روکتے ہیں. پھر روئے سخن بدلا اور فرمایا، ما بال اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لا یتعلمون من جیرانہم، اپنے پڑوسیوں سے سیکھتے نہیں ہیں، اپنے ساتھ بیٹھنے والوں سے سیکھتے نہیں ہیں، لا یتفقہون، ان سے دین کی سمجھ حاصل نہیں کرتے ہیں، ویتعظون، اور ان سے نصیحت قبول نہیں کرتے ہیں. اور پھر فرمایا، واللہ، اللہ کی قسم، لیعلمن قوم جیرانہم ویفقہونہم ویعظونہم ویأمرونہم وینہونہم، اللہ کی قسم، لوگ اپنے پڑوسیوں کو، اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو سکھائیں، دین کی سمجھ بتائیں، ان کو بھلائی کی بات کریں، امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں. اور یکدم فرمایا، وَلَيَتَعَلَّمَنَّ قَوْمٌ مِنْ جِیرَانِهِمْ، اور پھر روئے سخن بدل کے فرمایا کہ لوگ اپنے جاننے والوں سے سیکھیں، ان سے دین کا علم حاصل کریں، ان کی نصیحت کو قبول کریں، ورنہ لَأُعَاجِلَنَّهُمُ الْعَقُوبَةِ، میں انہیں کڑی سزا دوں گا. میرے بزرگوں اور دوستو، جو رواج ہمارے ہاں پیدا ہو رہا ہے اور جو مزاج ہم ڈیولپ کر رہے ہیں اپنے ماحول میں، اپنے گھرانے میں، اپنے بچوں میں، جہاں بھی آپ کا دائرہ کار ہے، خدا را اس ذمہ داری کو محسوس کیجئے. یہ بحیثیت امت محمدیہ، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے سے اس امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے. اللہ ہمیں اس کا احساس نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.